بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، تشرح بدرس جاري. هي آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس باب کا تعلق پچھلے باب سے بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ اس باب کا ایک حصہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں پچھلے باب میں کس چیز کے متعلق؟ المحکم والمتشابہ فی القرآن الکریم. آج کے درس میں شیخ صاحب نے ایک پیارا باب باندھا ہے اور پیاری بات فرمائی ہے، جس سے طالب علم کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر قرآن مجید میں دو آیتیں سامنے آ جائیں، قرآن مجید کی دو آیتیں سامنے آ جائیں اور ان کے ظاہر میں ہمیں ٹکراؤ نظر آئے، تضاد نظر آئے، تعارض نظر آئے، ہمیں وہم ہو کہ تعارض ہے، اور حقیقتاً قرآن مجید میں کوئی تعارض ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، تفصیل سے میں بات بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی ایسی آیت سامنے آ جائے، دو آیتیں، لیکن ظاہراً ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ٹکراؤ کہیں نہ کہیں پہ ٹکراؤ کا معنی تعارض ہمیں نظر آ رہا ہے، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس موضوع کے متعلق شیخ صاحب نے اس باب کو باندھا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، موہم التعارض فی القرآن، قرآن مجید میں وہم تعارض کے مقامات کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، التعارض فی القرآن، تعارض قرآن مجید میں اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے، ان تتقابل آیتان، کہ دو آیتیں ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں ہوں. مقابلے سے کہتے ہیں تقابل، ایک دوسرے کے سامنے ہوں، اور سامنے کیسے سامنے ہوں؟ بحیث یمنع مدلول احداہما مدلول الاخرى، کہ ایک آیت کی دلالت جو ہے وہ دوسری آیت کی دلالت کے خلاف ہو، اور خلاف تو شیخ صاحب نے متعین کر دیا، منع یمنع مدلول الاخرى، کہ اتنا خلاف ہو ایک آیت کی دلالت کا کہ دوسری آیت کی دلالت کو منع کرتی ہو، یعنی عام خلاف نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہر لحاظ سے، نہ کہ بعض وجوہات کی بنیاد پر، ہر لحاظ سے ہمیں ایک آیت کی دلالت دوسری کی بالکل مخالف نظر آتی ہے. مثل، اس کی مثال، ان تکون احداہما مثبتۃ لشیء، اس کی مثال یہ ہو کہ ایک آیت کسی چیز کے اس بات کے لیے ہے، اقرار کے لیے ہے، والاخرى نافیۃ لہ، اور دوسری آیت اس کی نفی کر رہی ہے. ایک ہی چیز ہے، ایک آیت اس کو ثابت کر رہی ہے، دوسری آیت اس کی نفی کر رہی ہے. اب یہ جو تعارض ہے یا یہ جو مسئلہ سامنے ہے، اسے تعارض کہہ رہے ہیں، دو آیتیں ہیں متقابل ہیں اور ایک کم دلالت جو ہے دوسری کی بالکل ضد میں ہے، برعکس ہے. اچھا، اب شخص فرماتے ہیں، ولا يمكن ان يقع التعارض بين آیتین مدلولهما خبری، اور یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ قرآن مجید کی دو آیتوں میں تعارض ہو جن آیتوں کی دلالت خبری ہو. یہ خبری آیتیں کون سی ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کی آیات دلالت کے اعتبار سے دو قسم کی ہیں. قرآن مجید کی آیات دلالت کے اعتبار سے، کہ کیا دلیل ہے، کیا پیغام ہے اس آیت میں، دو قسم کی ہیں. نمبر ایک، وہ آیات جن کی دلالت خبری ہے، خبری دلالت، اور خبری دلالت والی وہ آیات ہیں جن میں صرف خبر ہوتی ہے، کوئی حکم نہیں ہوتا، خبر ہے. اس کی مثال، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے، اللہ تعالیٰ کے اپنے اسماء و صفات، اس کے علاوہ جنت کی خبر، دوزخ کی خبر، یہ جو اخبار ہیں سارے، جن آیات میں ان کا ذکر ہے ان کو کہتے ہیں آیت خبریہ، وہ آیت ہے جس کی دلالت خبری ہے، یعنی صرف خبر ہے اس کے اندر. اور قاعدہ کیا ہے؟ تصدیق. اگر خبر ہے قرآن مجید کی تو تصدیق کرنی ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی سچ بولنے والا نہیں پوری کائنات میں. اچھا، یہ پہلی قسم کی آیات. دوسری قسم کی آیات ہیں حکمی، بارک اللہ فیک، آیات حکمیہ. یہ وہ آیات ہے قرآن مجید کی جن آیات کے اندر حکمی دلالت پائی جاتی ہے، اور حکمی دلالت وہ ہوتی ہے جن میں امر ہو یا نہیں ہو، جس میں حکم ہو، احکام شرعیہ کا بیان ہو. اور امر دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو ہوتا ہے وجوب کے لیے یا ہوتا ہے استحباب کے لیے. اور نہیں بھی دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو ہوتا ہے تحریم کے لیے یا ہوتا ہے کراہت کے لیے. اور اگر امر اور نہیں نہیں ہے تو پھر اسے مباح کہتے ہیں. یہ دو قسم کی آیات ہے. اور ان آیات میں کیا قاعدہ ہے؟ امر ہے تو اس کو بجا لانا واجب ہے یا مستحب ہے، جیسے کہ اس کا حکم ہے. اگر نہیں ہے تو اس سے رک جانا واجب ہے، اگر تحریم کے لیے ہے، یا اگر کراہت کے لیے تو اس سے رک جانا مستحب ہے. جیسا فرماتے ہیں ولا يمكن ان يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، یہ ناممکن ہے کہ قرآن مجید کی آیات خبریہ کا آپس میں تعارض ہو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لانه يلزم كون احدهما كذبا، کیونکہ یہ لازم بات آتی ہے، اگر ہمیں تصور بھی کر لیں کہ قرآن مجید کی خبری آیات میں تعارض ہے، تو پھر یہ بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک جھوٹی ہے. تعارف ہے نا، تو ایک تو سچی ہو سکتی، پھر دوسری کیا ہے؟ دونوں میں سے ایک تو غلط ضرور ہے. اور غلط مطلب ہے جب خبر کی بات آتی ہے، خبر یا سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے. جب دونوں میں آپس میں تضاد ہے تو پھر ایک جھوٹی ضرور ہے، نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں وہ مستحیل فی اخبار اللہ تعالی، اور جھوٹ اللہ تعالی کی اخبار میں ناممکن ہے. مستحیل یعنی ناممکن ہے، یہ ایمان ہے. اس کی دلیل قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالی سے بڑھ کر کون سچ بولنے والا ہے؟ سورۃ النساء نمبر 87. اور دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالی سے بڑھ کر کون بات کرنے والا ہے؟ حدیث اور قیل دو لفظ ہیں، اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ عام لفظوں میں تو ایک جیسے ہیں. نہیں، حدیث بھی بات ہے، قیل وقال وہ بھی بات ہے. حدیث کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ایسی باتوں کے متعلق ہوتا ہے جو جس میں اچھائی ہو، خیر کی خبریں ہوں. اور قیل تو کوئی بات ہو سکتی ہے، قیل کسی نے کہا. اور حدیث اور قیل میں عام طور پہ تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث بھی قیل ایک جیسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. عام لفظوں میں لغت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب دونوں چیز کی نفی کر دی ہے. کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حدیث بیان کر سکتا ہے؟ جو بلغاء ہیں، فصحاء ہیں، جو علماء ہیں عربی زبان کے، وہ پوری دنیا کے سارے ایک طرف ہو جائیں اور سارے کے سارے وہ بولنا شروع کر دیں، اگر وہ سارے جمع ہو جائیں کسی بات پہ، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر فرمان سچ پر مبنی ہوتا ہے. اور قیل اگر کوئی جاہل بات کر لے، لیکن بات سچی ہو، جاہل کی بھی، کہ جاہل ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، کیا جاہل بات کر لیتا ہے، اس کو مجھ سے بات نکل جاتی ہے، سچ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے جملے جو ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، وہ جملے بنا نہیں سکتا، اس کے پاس علم نہیں ہے. اگر وہ بھی سچ بولے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر سچا ہے. سورۃ النساء نمبر 122 ومن اصدق من اللہ قیلا. اچھا، ولا یمکن، اچھا یہ تو بات پکی ہو گئی نا کہ خبری آیت میں تعارض کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ جھوٹ لازم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں جھوٹ تو ناممکن ہے. اور جو یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، کیونکہ کوئی مسلمان یہ تصور کر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. الایمان باللہ سب سے پہلے رکن ہے ارکان ایمان میں سے، اور ان میں سے ایک یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والا ہے.
ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما حكمي،
اور یہ بھی ناممکن ہے، اللہ اکبر، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ دو ایسی آیتوں میں تعارض ہو جائے جن آیتوں کی دلالت حکمی ہو. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى، کیونکہ اگر دو آیتیں ہیں اور آیت حکم کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، جو اگر تعارض اس میں ہے، ایک میں ہے کرو دوسرے میں ہے نہ کرو، ٹھیک، اگر تعارض ہے تو پھر جو دوسری ہے وہ پہلی کی ناسخ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے متعلق، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے. اب دوسری آیت آئی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ خمر رجس من عمل، فاجتنبوه، رک جاؤ. پہلی آیت میں کیا دلالت ہے؟ پہلی آیت کی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اگر نشے کی حالت نہ ہو نماز پڑھو، تو پھر نشے سے روکا ہے، نشے کی حالت نماز سے روکا ہے، کیا نشے سے روکا ہے؟ یعنی آگے پیچھے پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے ہیں؟ تو دوسرے میں تو فاجتنبوه، جو بے ایمان ہے، کم عقل کم علم لوگ کہتے تھے تعارف ہے قرآن مجید میں، کہ بھائی کیا تعارف ہے قرآن مجید میں، کہاں پہ کہتے دیکھیں آیت ہے تمہاری، میرے بھائی یہ آیت جو دوسری ہے سورۃ مائدہ کی آیت، یہ ناسخ ہے اس آیت کی جو سورۃ بقرہ میں. تو وہ آیت جس میں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو یہ منسوخ ہو چکی ہے. اب ہمارے اوپر کیا فرض ہے، کیا حکم ہے ہمارے نزدیک، کیا شراب جائز ہے؟ کسی صورت میں بھی حرام ہے. تو حکم یہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا، وہ ایک زمانے وقتی مدت کے لیے تھا، وقتی طور پہ تھا، وقت بھی ختم ہو گیا، زمانہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ حکم بھی ختم ہو گیا. اس کی دلیل یہ دوسری آیت. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دو آیتیں جن کی دلالت حکمی ہو ان میں بھی تعارض ناممکن ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے جو پہلی ہے وہ منسوخ، دوسری جو ہے وہ ناسخ ہے جو بعد میں ہے. قال اللہ تعالیٰ، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، سو بقرہ نمبر 106. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی دوسری آیت لے آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ النَّسْخُ، اور اگر نسخ ثابت ہو جائے، كان الحكم الاولى غير قائم ولا معارض للاخيره، جب نسخ ثابت ہو جائے اپنی شرطوں کے ساتھ، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں اصول فقہ میں، تو پھر جو پہلی آیت ہے حکم الاولى غیر، اس کو تو حکم ہے ہی نہیں، ہم پڑھیں گے ضرور قرآن مجید میں، پڑھنے کا ثواب ہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یاد رکھیں یہ آیت ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہے، لیکن عمل کرنا گناہ ہے. سبحان اللہ، دیکھیں ایسی آیت جو منسوخ ہے اس پہ عمل کرنا تو گناہ ہے، لیکن پڑھنا ثواب ہے. اچھا، عمل کرنا کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ وہ آیت جو ہے اب اس کا حکم قائم ہی نہیں ہے، یعنی وہ موجود ہی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رکھا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ان حروف کا ثواب دینا چاہتے ہیں، نمبر ایک جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو تاکہ ثواب میں کمی نہ ہو، نمبر دو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو کس طریقے سے آسانی سے اس شریعت کو نازل فرمایا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو فطرت کے مطابق اس کے احکام اور قوانین کو لاگو کیا ہے. اگر بیک وقت ایک مرتبہ ہو جاتا نا، لوگوں کے دل جڑ چکے تھے شراب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق ہے مالک ہے، جانتا ہے اس انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے، فطرت کا بھی خالق ہے، وہ جانتا ہے ہم کیسے ہیں. جب یہ انسان کسی چیز سے دل لگا بیٹھتا ہے نا تو فوراً اسے نہیں چھوڑ سکتا، مشکل ہے، بہت کم لوگ فوراً چھوڑتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کم لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے جن انس کے لیے ہے. تو پھر حکم بعض لوگوں کو، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سی بات، ہم لوگوں کے سگریٹ چھوڑ دو، بعض عزم والے لوگ ہوتے ہیں نا فوراً چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آہستہ آہستہ کیوں حکم دیا؟ سب آپ جیسے تھوڑی آپ نے جھٹکے میں چھوڑ لگ کر شکر ادا کریں. یہ قرآن صرف آپ کے لیے نہیں نازل ہوا, یہ قرآن جو ہے ہر مکلف کے نازل, جن انس کے لیے جو تا قیامت آئیں گے. وہ سب آپ جیسے تو اچھے نہیں ہیں نا, ہم جیسے بھی تو ہیں جو نہیں چھوڑ سکتے جلدی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی تاکہ ہم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ڈرتے بھی جائیں, اور آہستہ آہستہ جیسے ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنی زیادہ ہی ان برائیوں سے دوری آسان ہوتی جاتی ہے. اور جو دوسری آیت ہے لا معارض الاخیر, تو بات وہی رہے گی, اس کو معارض باقی رہتا ہے. دیکھ تعارض تب ہوگا جب دونوں قائم ہو, ایک کا جو حکم ہے جب وہ ختم ہو چکا ہے اب وہ قائم ہی نہیں ہے, تو دوسری کے کوئی اب کانٹراڈکٹری ہے, کوئی چیز متعارض ہے, تو باقی کیا رہتا ہے؟ پھر باقی محکم رہ جاتی ہے, اس کو معارض کوئی بھی نہیں رہ جاتا. جی وہ میں نے ذکر کیا تھا اصول فقہ کے درس, مجھے یاد نہیں ہے, اس میں بعض کا ذکر کیا تھا میں نے, اس کی جو تقسیم وہ بھی میں نے بیان کی تھی. بعض آیتوں جو ہیں ان کا صرف حکم منسوخ ہوا ہے, بعض آیتوں کا لفظ منسوخ ہو چکا ہے, یہ پوری تقسیم بیان کی تھی میں نے. جیسا فرماتے ہیں وہ ادھر آئی تھا مایوہم التعارض من ذلک. اب بات ہماری ہے, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ بھی ہمیں وہم لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی تعارض ہے, ہم کیا کریں؟ وہ ادھر آئی تھا, اور اگر آپ دیکھیں مایوہم التعارض من ذلک کہ قرآن مجید میں کوئی چیز آپ میں سے کوئی چیز آپ کو متعارض لگ رہی ہے, فحاول الجمع بینہم, اسے نمبر ایک کر لیں, انڈر لائن کر لیں, فحاول الجمع بینہم, سب سے پہلے جمع دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں. اگر جمع نہ کر سکیں, ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جمع کیسے کریں, علم مادہ ہمارے پاس نہیں اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف, اگر آپ کو پتہ نہ چل سکے اور آپ جمع نہ کر سکیں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ توقف اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں, متوقف. اب میں نہیں جانتا کیوں, اللہ کے کلام ہے, اس میں اپنی رائے بھی پیش کرنا جائز نہیں, حرام ہے, ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ جیسا فرماتے ہیں وتکل الامر الى عالمه, علماء سے رجوع کرو, ان سے سوال کرو. پھر وہی بات الراسخین فی العلم, کون سے عالم؟ الراسخین فی العلم کون ہے؟ صحابہ ہیں, تابعین ہیں, اتباع التابعین, ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, السلف الصالح. جیسا فرماتے ہیں وقد ذكر العلماء, اور علماء نے ذکر کیا, رحمهم الله, امثلة كثيرة, بہت سارے مثالیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں سے, یہ میون التعارض, جس میں تعارض کا وہم ہوتا ہے قرآن مجید کی آیات میں سے, بین الجمع فی ذلك, اور انہوں نے ان آیت کو کیسے جمع کیا جاتا ہے اس کو بیان فرمایا ہے, دو آیتوں میں جن میں تعارض کا وہم ہے ان دونوں کو کیسے جمع کیا ہے, تو علماء نے اس کی کافی مثالیں بیان کی ہیں. ومن اجمع ما رأيت في هذا الموضوع, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں سب سے اچھی کتاب جس نے جمع کیا ہے ایک ہی کتاب میں بہت سارے مثالیں ان آیات کی جن میں تعارض کا وہم ہمیں نظر آتا ہے, کتاب دفع ایہام الاضطراب عن آی الکتاب, یہ کتاب ہے اس کا نام ہے دفع ایہام الاضطراب عن آی الکتاب للشیخ محمد امین الشنقیط رحمۃ اللہ علیہ, یہ کتاب ہے شیخ محمد امین الشنقیط رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, اور یہ کتاب ہے, یہ چھوٹی سی کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے. جو اس کتاب مطالعہ کرتا ہے یعنی ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے, سبحان اللہ کہ کس طریقے سے شیخ صاحب نے پر رحم فرمائے, کتنی پیارے انداز سے توجیہ فرمائی ہے کہ آیات میں جو ہمیں تعارض نظر آ رہا ہے حقیقتاً اس کا معنی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اور یہ کیوں نظر آ رہا ہے ہمیں, اور پھر صرف کے اقوال سے اور علماء کے اقوال سے اس بات کو جو ہے نا بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے. میں چند مثالیں بیان کروں گا انشاءاللہ, دیکھنا کہ کس طریقے سے دل میں سکون آتا ہے. فمن امثلت ذلك, اب شیخ صاحب نے بعض مثالیں بیان کی ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں بعض مثالیں بیان کرتے ہیں. اچھا یہ شیخ ہے کون؟ امیر شنقیط, جانتے ہیں ان کو؟ شیخ امیر شنقیط مدینہ کے علماء میں سے ہیں, مدینہ طیبہ کے علماء میں سے ہیں, اور جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں مشہور ہوئے, شیخ صاحب تفسیر میں مشہور ہوئے, شیخ امیر شنقیط تفسیر قرآن میں یعنی اب ان کا کوئی یعنی بے مثال عالم تھے اپنے زمانے کے, سبحان اللہ, تفسیر میں. اور یہ یعنی ابھی گزرے زمانے کے, قریب کے زمانے کے, زیادہ دور نہیں ہے. اور ان کا بیٹا ابھی موجود ہے لیکن وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے, سبحان اللہ. ان کا والد جو ہے سلفی عالم ہے, سلفی عالم تھے, اور انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے سلفیت کو پھیلانے میں. اور ان کا قصہ میں نے بیان کیا تھا, یاد ہوگا کسی کسی کو یاد ہے, شیخ سالم عطیہ جو ان کے شاگرد ہیں آج بھی موجود ہیں مسجد میں, مسجد مبارک ہے, مسجد نبوی میں شیخ شنقیطو جو ہیں درس دیتے تھے حدیث کا, تفسیر کا. تو ایک مرتبہ باہر نکلے تو ایک ریڑی والا جو ہے وہ سبزی فروش جو تھا سبزی بیچ رہا تھا, تو آتے جاتے سے دیکھتا تھا تو دیکھا کہ یہ جوان ہے اور کافی محنتی لڑکا ہے, اس سے دین کا کام لیا جا سکتا ہے. اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہ دین کا کام آ سکتا ہے لڑکا. جا کے اسے کہا کہ آپ جو ہیں دن میں کتنی کما لیتے ہیں ایک دن میں؟ اس نے کہا میں دن میں اتنی, مہینے میں اتنی کما لیتا ہوں تقریباً. شیخ صاحب نے کہا اگر میں آپ کو یہ تنخواہ دے دوں تو کیا آپ طالب علم کے فارغ ہو سکتے ہیں؟ وہ کیا چاہیں مجھے, سارا دھوپ پہ کھڑا رہتا ہوں میں, آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا, ٹھنڈی جگہ ہے اور پنکھے چل رہے ہیں, مجھے اور کیا چیز بہتر چاہیے, ایسے لگے ہوئے ہیں اور کیا مجھے اچھی چیز چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں علم حاصل کرنا شروع کیا, اور اتنی قریب ہوئے شیخ صاحب کی اور اتنی یعنی طلب علم جد و جہد کی کہ شیخ صاحب کے سب سے قریبی اور سب سے بڑے طالب تھے. اور جب شیخ صاحب کی وفات ہوئی, کیونکہ شیخ صاحب کی تفسیر اقوال بیان معروف تفسیر ہے, بڑی پیاری تفسیر ہے, اور اس میں بھی شیخ صاحب نے ایسی ایسی یعنی باتیں بیان کی ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. شیخ ابراہیم فرماتے ہیں میرے استاد, ایک مرتبہ شیخ صاحب خود کہتے تھے کہ میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو قرآن مجید کا جو ریڈیو اسٹیشن وہ لگایا ریڈیو, تو وہاں پر شیخ صاحب کا اپنا درس لگا ہوا تھا تفسیر کا, شیخ صاحب خود سن رہے تھے کہتے. تو دیکھ بس شیخ صاحب تصویر کرنا شروع کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے خیریت ہے شیخ صاحب, کہتے بھائی مجھے والله پتہ نہیں کہ میں نے یہ کب اور کیسے کہا تھا, خود تفسیر بیان کر رہے ہیں, کہتے مجھے پتہ نہیں میں نے یہ کیسے کہا تھا, یہ میرے ذہن میں ابھی یہ بات کوئی بھی نہیں ہے, لیکن جب میں نے اللہ کے کلام کی تفسیر اس وقت کی تو یہ باتیں کیسے میں نے بیان کی, وہ خود حیران ہو رہے تھے, سبحان اللہ. تو بعض اوقات علماء جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آسانی ہو جاتی ہے, اور ایسے کوئی الفاظ اللہ تعالیٰ کہیں سے ان کی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات خود اپنی بات سن کر وہ بیچارے حیران ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنا شہرت یا نام کی ضرورت نہیں تھی, عام لوگ تھے, پیسوں کی اہمیت کبھی نہیں دی تھی, زاہد لوگ تھے, صوفی نہیں تھے, زاہد لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنے درجہ بلند فرمایا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بہت کم لوگ ہیں, خوش قسمت لوگ جو درس دینے کے قابل ہوئے, ان میں سے ایک یہ شیخ صاحب ہیں. جب ان کے شاگرد جو ہیں شیخ عطیہ سالم عابد بھی موجود ہیں, جب شیخ صاحب وفات پائی تو سورہ مجادلہ تک پہنچے تھے, قرآن کی تفسیر اقوال بیان مکمل نہیں کر سکے تھے, تو پھر یہی شاگرد جو ہیں انہوں نے شیخ صاحب کے انداز کو زیادہ سمجھتے تھے, یہی زیادہ سب سے قریب تھے, تو انہوں نے پھر شیخ صاحب کے جو تفسیر اقوال بیان ہیں انہوں نے پھر مکمل کی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مکتبے میں تفسیر موجود ہے, سورہ مجادلہ تک شیخ صاحب کی اپنی تفسیر ہے, اور سورہ مجادلہ سے لے کے سورۃ ناس تک ان کے شاگرد شیخ عطیہ سالم جو سبزی فروش ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, آج مفسر قرآن بن گئے ہیں اور اپنے استاد کی جگہ سنبھالی ہے اور درس دیتے ہیں, آج بھی وہ درس دیتے ہیں مسجد نبوی میں. سبحان اللہ, دیکھیں لوگ جو ہیں وہ دنیا کو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں. ہماری زندگی میں کتنے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جن میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ دین کے کچھ کام آ سکتے ہیں, میرے کام نہیں آپ کے کام نہیں, ہم پرسنل تو مفادات میں تو کافی وہ کرتے نا, یہ بندہ اگر میرے ساتھ آ جائے بزنس, میرا بزنس کو چار چاند لگ جائیں گے, بڑا ٹیلنٹ ہے بندے میں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اس دین کی حفاظت کیسے کی جائے, آج فتنوں کا زمانہ ہے، آج ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں عالم ہوں، افرت تفری کا عالم ہے، سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق بیان کرنے والا بہت کم لوگ ہیں، عوام الناس میں حق اور باطل، سنت اور بدعت، توحید اور شرک میں فرق بالکل تقریبا ختم ہوتا جا رہا ہے، بڑے مشکل سے لوگ باتیں کرتے ہیں عقیدہ کے متعلق، تو شیخ صاحب نے دیکھا کہ اس بندے میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اگر یہ شخص سلف کے منہج کو، سلف کے راستے کو سمجھ لیتا ہے، صحیح عقیدہ سمجھ لیتا ہے، تو پھر یہ اچھا کام کر سکتا ہے، وہ مجھ سے اچھا کام کر سکتا ہے۔ تو وہی ہوا سبحان اللہ، ان کا اندازہ صحیح نکلا، کیونکہ بعض اوقات اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اتنا اندازہ صحیح تھا کہ ان کی جگہ اسے شیخ صاحب نے دی، اگرچہ ان کا اپنا بیٹا بھی تھا وہ جگہ ان کا اپنا بیٹا نہیں لے سکتا، سبحان اللہ۔ دیکھیں اور بھی بیٹے شیخ صاحب کے، لیکن جو جگہ ان کی ہے شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ جگہ ان کے اپنے بیٹے نے نہیں لی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن امثلۃ ذلک، ان میں سے جو بعض مثالیں ہیں، قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فی القرآن، قرآن مجید میں، ہدن للمتقین، قرآن مجید ہدایت متقی لوگوں کے لیے، ایک آیت میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، وقوله فیہ، او قرآن مجید میں دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، سورۃ البقرہ نمبر 185، فجعل ہدایت القرآن فی الآیت الاولی خاصۃ بالمتقین، تو قرآن مجید کی ہدایت پہلی آیت میں خاص متقی لوگوں کے لیے ہے، وفی الثانی عامۃ للناس، دوسری آیت میں تمام لوگوں کے، عام لوگوں کے لیے، تو پھر جمع کیسے ہو سکتا ہے دونوں میں؟ کیا تعارض ہے؟ پہلی بات یہ ہے، کنٹرڈکشن ہے، ایک آیت میں کہ ہدایت متقی کے لیے، دوسری آیت میں ہدایت سب لوگوں کے لیے، اب یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے ہے یا عوام الناس کے لیے؟ اور عوام اور متقی لوگ کیا ایک جیسے ہیں؟ ایک جیسے تو نہیں، تو ہدایت کس کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے کہ تعارض ہے ہی نہیں، اب اس بنیادی بات کو ہمیشہ تھامے رکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے نہ آئے، میں سمجھا سکوں نہ سمجھا سکوں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ جو آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تعارض کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، اسے شیخ صاحب نے اس کی ابتدا اسی بات سے کی ہے، اور دونوں مثالیں پیش کی ہیں دلیل کے ساتھ، آیت خبری ہو یا آیت حکمی ہو، دونوں میں تعارض ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں والجمع بینہما، اب ان میں جمع کیسے ممکن ہے؟ ان الہدایہ فی الآیت الاولی ہدایت التوفیق والانتفاع، پہلی آیت میں جو ہدایت ہے وہ اور ہدایت ہے، جو دوسری آیت میں ہدایت وہ اور ہدایت ہے، وہ ہدایت مختلف قسمیں ہیں، تو جو پہلی آیت میں ہدایت ہے اس کو معنی ہے توفیق کی ہدایت، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہدایت بنا کے متقی لوگوں کے لیے ان کو توفیق دیتا ہے، اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کوشش سب کرتے ہیں لیکن توفیق کسی کو ہوتی ہے، تو یہ توفیق، یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کا حق ہے، کسی اور کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں، تو متقی لوگ کیسے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ قرآن سے، اللہ کی توفیق سے، ہدایت توفیق والانتفاع، کہ مومنوں کو، متقی لوگوں کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے قرآن مجید سے، جو مومن متقی نہیں ہے ان کو فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متقی نہ بنے، اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدن للمتقین، متقی کون ہے؟ پھر تفصیل بیان کی ہے، الذين يؤمنون بالغيب آخر تک، اچھا، والهداية في الآية الثانية، ودوسری آیت میں ہدایت کا معنی ہے ہدایت التبیین والارشاد، بیان کرنے کی اور ارشاد کرنے کی ہدایت، عوام الناس جو بھی قرآن سنتا ہے، ہدایت تو سب کے لیے ہے، اس میں خیر خبر سب کے لیے ہے، اچھائیں سب کے لیے ہے، قرآن مجید کے احکام سب کے لیے، چاہے مومن ہے کافر ہے، یعنی کہ جو مسلمان اس کے لیے خیر ہے وہ کافر کے لیے پھر شر ہے، اگر وہ، ہاں وہ نہیں مانتا تو شر ہے، لیکن جو اس کے احکام ہیں سب میں خیر ہے، اور اس سب کے لیے ہے، ہندو مسلمان ہو تو اس کے لیے بھی خیر ہے، کرسچن مسلمان ہو تو اس کے لیے بھی خیر ہے، تو ہدایت، یہ معنی جو ہدایت ہے، ہدایت الارشاد، یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف جو عربی ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے، عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو عجمی ہیں، یا صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان کو فائدہ ہوگا، جو رشتے دار ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، عوام الناس سب کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے سلمان فارسی فارس سے آیا تھا، اور بلال حبشی حبشہ سے آیا تھا، اور جب انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم میں سے، اہل بیت میں سے ہے، اتنی ان کا درجہ بلند ہوا سبحان اللہ، اور اتنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف بخشا آپ سے فرماتے کہ سلمان اہل بیت میں سے. کیوں؟ ہدن للمتقین، اللہ نے ان کو توفیق دی. لیکن گھر سے جب آئے مدینہ کی طرف قرآن مجید کا سن کے، وحی کا سن کے، نبوت کا سن کے، یہ ہدایت دلال والارشاد. بعض چیز سنی تھی بھائی یہ جو آیتیں ہیں یہ کوئی بشر کی قول نہیں ہے. تو ابتدا جو تھی ہدایت الارشاد تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ عام لوگوں کو بھی کھینچتا ہے، لیکن دل کس کے نرم ہوتے ہیں تو پھر کس کو ہوتی ہے؟ متقی لوگوں کو بھی ہوتی ہے. وہ نظیر آیتیں مل آیتیں، اس دونوں آیتیں کے نظیر دوسری آیتیں بھی ہیں. قول تعالی فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، سورۃ القصص آیت نمبر 56 کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دے دے. وقوله فیہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہدایت کے متعلق، وسلم کے متعلق، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورة الشورى نمبر 52. اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی طرف. ایک آیت میں نفی ہے، ایک آیت میں اقرار ہے. اب وہی تعریف تعارف کی آگے کے نہیں، ایک آیت میں کسی چیز کے ثبوت ہے، دوسرے میں اس کی نفی ہے. اب تعارف تو وہم تو ہو گیا تعارف کر، لیکن جمع کیسے ہے؟ جیسا فرماتے فل اولا ہدایت التوفیق، جو پہلی ہدایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، ہدایت التوفیق، یہ دلوں کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کے دل، اللہ تعالیٰ کے مومنوں کا دل جو ہے، لوگوں کے دل جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. تو یہ جو ہدایت ہے یہ توفیق کی ہدایت ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حق اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عطا فرمایا. لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وسلم کو کن فیکون بھی عطا فرمایا ہے. اگر کن فیکون دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت، جو دل کی ہدایت، یہ بھی نہیں عطا فرمائی. وہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، انک لا تهدی من احببت. اگر واقعی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کی ہدایت عطا فرماتا تو اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، ابو طالب کبھی کفر پہ نہ مرتا. ابو طالب کفر پہ کیسے مر سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا چاچا تھا، چاچوں میں سے. سر حمزہ تو بعد میں پھر آئے تھے، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب زندہ تھے تو ابو طالب بہت پیارے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ تعالی حکمت، انک لا تهدی من احببت، اللہ تعالی فیصلہ کر دے قرآن مجید میں. دیکھیں یہ حدیث نہیں ہے تاکہ بعض لوگ کہیں یہ ضعیف ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمائے انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، اللہ نے نہیں چاہا ابو طالب کو ہدایت ہو، ہدایت نہیں ہوئی اسے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود کہا تھا علی ملت عبد المطلب. لوگ کیا کہیں گے؟ بس ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے جو کہیں گے. پھر لوگوں کے لیے اتنی بڑی غلطی اگر کی ہے تو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دے گا. اور دوسری آیت شیخ صاحب فرماتے ہیں والثانی ہدایت للتبیین، دوسری آیت وہ ہدایت التبیین والارشاد. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے، اور علماء کو بھی عطا فرمائی ہے، اولیاء کو بھی عطا فرمائی ہے، ہر اس شخص کو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، جو دین کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ دعوت التبیین والارشاد ہے. انک لتهدی الی صراط مستقیم، بے شک اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سر مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو، یعنی لوگوں کو بلاتے ہو سر مستقیم کی طرف. دل کا پھیرنا، دل کی ہدایت، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب تعارف باقی رہا، دور ہو گیا نا میں، یہ علم کی بات ہوتی ہے. ومن امثلۃ ذلك، اس کی دوسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، تیسری مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، سورۃ آل عمران آیت 18. وقوله وما من الہ الا اللہ، سورۃ آل عمران آیت 62. وقوله فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، سورۃ الشعراء آیت 213. وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، سورة هود آية نمبر 101. ففي الآيتين الأوليين، پہلی دو آیتوں میں نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، پہلی دو آیتوں میں نفی کی گئی الوہیت کی، عبادت کی اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ واحد معبود ہیں, کوئی اور معبود ہو نہیں سکتا. کون سی دو آیتیں تھیں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو معبود برحق اللہ تعالیٰ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور دوسری آیت کون سی تھی؟ وما من الہ الا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. ان دو آیتوں میں کیا پیغام ہے؟ کہ معبود برحق صرف ایک ہی, وہ ہے اللہ تعالیٰ, کوئی اور ہے نہیں. جو باقی دو آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تدعوا مع الله الها اخر, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور محبوب کی عبادت نہ کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اب یہاں پر دوسرے محبود کا اس بات ہے کہ نہیں, ثبوت ہے دوسرے محبود کا, اور پہلے تو کوئی محبود ہے ہی نہیں, اب یہاں پر دوسرا محبود بھی ہے. اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی تو وہ ان کے کام نہیں آئیں گے, وہ عبادت ان کے کام نہیں آئے گی. لیکن یہاں پر دوسرے معبود بھی, دوسرے معبود کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ففی الآیتین الاولیین نفی الالوہیت عما سوی اللہ تعالی وفی الاخرین اثبات الالوہیت لغیرہ, اور باقی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ الوہیت اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو بھی معبود بنایا گیا. والجمع بین ذلك, اور دونوں میں جمع ایسے ممکن ہے ان الالوہی الخاصة باللہ عز وجل ہی الالوہیت الحق, جو جس الوہیت کا ذکر صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے پہلے دو آیتوں میں, یعنی وہ تو حق الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ برحق معبود ہے, برحق واحد معبود. اسے کیوں کہتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ؟ باطل. اس لیے کہ معبود باطل بھی ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سے کوئی معبود برحق نہیں, کوئی سچا معبود نہیں, تو اس کا مطلب ہے جو باقی معبود ہیں جن کو ثابت کیا گیا ہے تو وہ باطل ہیں. وان المثبت لغیر ہی الالوہیت الباطلہ, اور جس الوہیت کا سبب ثابت کیا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا وہ باطل معبود ہیں. لقوله تعالى اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذلك بان اللہ هو الحق, اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہیں. وانما يدعون من دونه هو الباطل, اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ پکارتے ہیں, یدعون یہاں پہ معنی ہے عبادت کرتے ہیں کیونکہ مطلق ہے, اور یہ قاعدہ بیان کر چکا ہوں اگر دعا کا لفظ کسی نص مطلقا بیان کیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير, اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور جس کو وہ پکارتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہ باطل معبود ہیں, اور بے شک اللہ تعالیٰ علی ہے کبیر ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 62. اس آیت کو یاد کرنا ہے, نوٹ کرنا ہے, حفظ. یہ دلیل ہے جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, کہتے ہیں حق کہاں سے آیا؟ یہ زیادہ لفظ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ قرآن مجید میں ہے, اسی آیت میں ہے, سورۃ حج آیت نمبر 62. ومن امثلۃ ذلك, اور اس کی اور مثال سے ایسا بیان کرتے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ بدی کا فحشاء کا حکم نہیں دیتا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 28. وقوله واذا اردنا ان نهلك قريه واذا اردنا ان نهلك قريه, اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا, ہلاک کرنے کا, امرنا مترفیہا, ہم ان لوگوں کو جو مترف ہیں حکم دیتے ہیں, ففسقوا فیہا, وہ اس میں فساد برپا کرتے ہیں, فسق کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, فحق علیہا القول, پھر ہمارا قول اس پر حق واجب ہو جاتا ہے ہلاک کرنے کا, فدمرناہا تدمیرا, بس ہم اسے تباہ و برباد کر ہی دیتے ہیں. سورۃ الاسراء آیت نمبر 16. ففی الآیت الاولى, پہلی آیت میں نفی ان یأمر اللہ تعالی بالفحشاء, پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کا اور فحشاء کا حکم دیتے نہیں ہیں, بدکاری کا حکم دیتے نہیں ہیں. وظاہر الثانیہ, اور دوسرے آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان اللہ تعالی یأمر بما هو فسق, اللہ تعالیٰ اس حکم بھی دیتے ہیں جو فسق ہے, جو نافرمانی ہے, جو بدکاری ہے. تو پھر جمع کیسے ممکن ہے؟ ظاہر میں تعارض نظر آتا ہے کہ نہیں؟ وہم تو ہے ظاہر میں, حقیقتاً دیکھیں. والجمع بینہما, دونوں میں جمع یہ ہے, ان الامر في الايه الاولى کہ امر جو پہلی آیت میں ہے هو الامر الشرعی وہ ہے شرعی امر والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء اور اللہ تعالی شرعی اعتبار سے حکم نہیں دیتا بدکاری کا اور بدی کا لقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي سورة النحل آية نمبر 90 بشك اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا عدل کا انصاف کا احسان کا اور احسان رشتہ داروں کے ساتھ کرنا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اللہ تعالی فحشاء منکر اور بغی سے اللہ تعالی منع فرماتا ہے تو یہ جو حکم ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی کا حکم شرعی ہے اور شرعی حکم میں کبھی بھی بدکاری بےہودگی کا نافرمانی کا حکم ہو ہی نہیں سکتا والامر فی الآیت الثانیہ اور دوسری آیت میں جو امر ہے وہ الامر الکونی وہ کونی اور قدری اس کو قدری امر بھی کہتے ہیں وہ الامر الکونی واللہ تعالی یأمر کون بما شاء حسب ما تقضی حکمته اور اللہ تعالی کونی امر میں جو پورے کائنات میں جسے کن فیکون سے اللہ تعالی حکم دیتا ہے وہ اپنی حکمت کے تقاضے سے حکمت کے اعتبار سے اللہ تعالی جو چاہے جیسا حکم چاہے اللہ تعالی دے دیتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سورۃ یاسین آیت نمبر 82 وش ایسا فرماتے ہیں ومن رام زیادہ امثله فلیرجع الى کتاب الشیخ الشنقیطی مشار الیہ آنفا جو ان سے زیادہ مثالیں دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کی طرف واپس لوٹ کر جائے جس کتاب کا ابھی ذکر میں نے کیا شیخ صاحب شیخ الامیر شقیقی کی کتاب دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب یہ کتاب جو میں نے دکھائی بھی آپ کو اس میں یہ عربی میں ہے اردو میں میرا خیال اس کا ترجمہ نہیں ہوا لیکن اگر اس کا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو پتہ ہے کہ ترجمہ ہوا کہ نہیں کسی کو علم ہے جزاک اللہ خیر اگلے درس میں مزید مثالیں بیان کروں گا اس سے پہلے ہم قسم کے مسائل بیان کریں کیونکہ اگلا درس قسم کا ہے اگلا درس خاص ہے خاص ابواب آ رہے ہیں قرآن مجید کے جو مختلف صیغے ہیں مختلف جملے ہیں وہ کیسے ہیں ان کو کیسے سمجھا جائے وہ ہمارے تدبر کے درس میں بھی انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہمارے فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ لیکن یہ جو تعارض ہے یہاں وہم تعارض ہے اور محکم متشابہ کی جو بات میں نے کی ہے انہیں میں چند مثال اور بیان کروں گا تاکہ طالب علم کے لیے تھوڑی سی اور مضبوطی پیدا ہو جائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک